بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، مدینۃ المنورہ کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ تعالی. موضوع طلاق کے اسباب اور حل، ترجمہ شفقت الرحمن، 4 صفر 1440 بمطابق 12 اکتوبر 2018. پہلا خطبہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے انسانوں اور زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز کے جوڑے بنائے، نیز ان کے بھی جوڑے بنائے جن کے بارے میں انسان لا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا حکم دیا اور فساد سے روکتے ہوئے فرمایا، اصلاح کرو اور فسادیوں کے راستے پر مت چلو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مصلحتوں اور فوائد کے حصول، جبکہ مفاسد و نقصانات سے بچانے کی غرض سے شرعی احکامات جاری کیے ہیں. میں اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور توبہ و استغفار کرتا ہوں، نیز گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تمام جہانوں سے مستغنی ہے. اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے صادق و امین رسول ہیں. یا اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل اور صحابہ کرام پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما. حمد و صلات کے بعد، خلوت و جلوت میں تقوی الہی اختیار کرو، کیونکہ ہر کسی کو زندگی یا موت کے بعد تقوی سے ہی کامرانی ملے گی، اور خواہش پرستی سے ہی لوگ ناکام و نامراد ہوں گے. لوگو، اپنی تخلیق کے ابتدائی مراحل یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مرد و زن ایک جان سے پیدا فرمائے اور ان کو جوڑے بنایا. فرمانے باری تعالیٰ ہے، لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. سورہ نساء آیت 1. اسی طرح فرمایا، وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس کے ہاں سکون حاصل کرے. سورہ آراف آیت 179. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نظام اور شریعت یہ ہے کہ ایک مرد اور عورت شرعی عقد نکاح کے ذریعے ایک بندھن میں بندھ جائیں، تاکہ فطری اور انسانی ضروریات ازدواجی تعلقات کے ذریعے نکاح کی صورت میں پوری کریں اور بدکاری سے بچیں. چنانچہ نکاح عفت، برکت، افزائش نسل، پاکیزگی، عنایت، قلبی صحت اور نیک اولاد کی صورت میں لمبی عمر کا راستہ ہے، جبکہ بدکاری اور زنا، خباثت، قلبی امراض، مرد و زن کے لیے تباہی، گناہوں، آفتوں، بے برکتی، نسل کشی اور آخرت میں عذاب کا راستہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اسراء و معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عجائب دیکھے تھے انہیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، چنانچہ جب بھی سر کچلا جاتا وہ پھر سے بیائین ہی اپنی اصلی حالت میں آ جاتا، اور ان کے عذاب میں معمولی سی بھی کمی نہیں کی جا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل، یہ کون ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا، ان کے سر فرض نمازوں سے بوجھل ہوتے تھے. پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کی اگلی اور پچھلی شرمگاہوں پر چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے، وہ اونٹوں اور جانوروں کی طرح چر رہے تھے، کانٹے دار گھاس، تھوہر، جہنم کے انگارے اور پتھر کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا کہ یہ اپنے مالوں کی زکات نہیں دیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کسی قسم کی کمی نہیں کی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس آئے جن کے سامنے ہانڈی میں بالکل تیار شدہ گوشت موجود ہے اور ایک دوسری گندی ہانڈی میں کچا گوشت ہے، تو وہ بالکل تیار شدہ اور اچھا گوشت چھوڑ کر گندی ہانڈی والا گوشت تناول کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل، یہ کون ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا، یہ آپ کی امت کے وہ شخص ہے جس کے پاس اپنی بیوی ہونے کے باوجود بازاری خواتین کے ساتھ پوری رات گزارتا ہے، اور وہ خاتون ہے جس کا اپنا خاوند ہونے کے باوجود بازاری مردوں کے ساتھ پوری رات گزارتی ہے. اسے ابن جریر نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے. ازدواجی زندگی ایسا گھر ہے جو اولاد کی پرورش، دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے. والد کی شفقت اور ممتا کی محبت ایسی نسلیں تیار کرتی ہے جو زندگی کے بار اٹھانے کی صلاحیت رکھے، معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوں، معاشرے کو ہر میدان میں تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن کرے. پدری شفقت اور ممتا کی محبت نئی نسل کی اعلی اخلاقی اقدار کی جانب رہنمائی کرتی ہے اور مذموم صفات سے دور رکھتی ہے. نیز اخروی دائمی زندگی کے لیے نیکیاں کرنے کی تربیت دیتی ہے. چنانچہ چھوٹے بچے انہیں دیکھ کر یا سن کر سیکھتے ہیں کیونکہ وہ خود سے پڑھ کر سبق حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. شادی کا بندھن ایک عظیم تر معاہدہ ہے, مضبوط ترین رشتہ اور ٹھوس ناتا ہے, فرمان باری تعالیٰ ہے. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو اور تم نے اسے خواہ ڈھیر سارا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو, کیا تم اس پر بہتان لگا کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. سورہ نساء آیت 20 اور 21. مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد شادی کا بندھن ہے. اس بندھن کے ساتھ میاں بیوی کی مصلحتیں اور فوائد منسلک ہیں, بچوں کی مصلحتیں اور فوائد منسلک ہیں, میاں بیوی کے اقربا کی مصلحتیں اور فوائد منسلک ہیں, پورے معاشرے کی مصلحتیں اور فوائد منسلک ہیں. دنیا و آخرت کی اتنی مصلحتیں اور فوائد منسلک ہیں جنہیں شمار کرنا ممکن ہی نہیں. چنانچہ شادی کے اس بندھن کو توڑنا, اس معاہدے کو ختم کرنا اور ازدواجی زندگی کو طلاق سے برخاست کرنا مذکورہ تمام فوائد و مصلحتوں کو منہدم کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے خاوند کو بہت زیادہ آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے جس سے دین, دنیا اور صحت سب متاثر ہوتی ہیں. دوسری جانب بیوی کو خاوند سے کہیں زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چنانچہ عورت اپنی زندگی پہلے کی طرح استوار نہیں کر پاتی جبکہ بقیہ زندگی ندامت کے سپرد ہوتی ہے, اور آج کل کے دور میں تو خصوصی طور پر پریشانی ہوتی ہے کیونکہ حالات عورت کے لیے سازگار نہیں ہوتے. بچے اجڑ جاتے ہیں, انہیں بھی سنگین ترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ والدین کی سائے میں گزاری ہوئی گزشتہ زندگی سے بالکل یکلخت مختلف ہوتا ہے. لہذا انہیں زندگی میں رنگ بھرنے والی تمام خوشیوں کا دامن چھوڑنا پڑتا ہے. نیز ان سنگین حالات میں ان کے سروں پر ہمہ قسم کے فکری انحراف اور امراض میں مبتلا ہونے کے خطرات منڈلا رہے ہوتے ہیں. پورا معاشرہ بھی طلاق کے بعد رونما ہونے والے نقصانات سے متاثر ہوتا ہے. چنانچہ قطع رحمی زور پکڑتی ہے, بلکہ طلاق کی جتنی بھی خرابیاں شمار کر لو کم ہیں. طلاق کے عمومی اور خصوصی مفاسد و نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پر غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابلیس اپنا تخت پانی پر لگا کر اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے اور اس کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہی مقرب ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالے. چنانچہ ان میں سے ایک کا آ کر کہتا ہے, میں نے یہ کیا اور وہ کیا, تو شیطان اسے کہتا ہے, تو نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا. پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی. شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے, ہاں تو ہے کارنامہ سر انجام دینے والا. پھر وہ اسے گلے لگا لیتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. بہت سے لوگوں نے طلاق کو معمولی سمجھ لیا ہے جس کی وجہ سے وہ خود تو سنگین امور سمیت بہت سے نقصانات میں مبتلا ہوئے ہی تھے, دوسروں کو بھی اس بھنور میں پھنسا دیتے ہیں. آج کل معمولی وجوہات اور وہمی اسباب کی بنا پر طلاق کی شرح بہت بڑھ چکی ہے, بلکہ طلاق کے اسباب میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. ان میں سب سے اہم سبب طلاق کے شرعی احکام سے جہالت اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے روگردانی ہے. حالانکہ شریعت اسلامیہ نے شادی کے بندھن کو مکمل تحفظ اور اہمیت دی ہے کہ مبادہ یہ بندھن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو, حوث پرستی کی اندھیریوں سے متزلزل ہو. چونکہ طلاق کا سبب خاوند اور بیوی میں سے کوئی ایک یا دونوں ہو سکتے ہیں یا ان میں سے کسی کے رشتہ دار طلاق کا باعث بنتے ہیں, تو شریعت نے ہر صورتحال سے نمٹنے کا الگ حل تجویز کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاوند کو اس بندھن کی قدر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا, اور بیویوں کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم اور زیادتی کے لیے نہ روکو, جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا, تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ. سورہ بقرہ آیت 231. اسی طرح فرمایا, نیز عورتوں کے بھی مناسب طور پر مردوں پر حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے عورتوں پر ہیں, اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے. سورہ بقرہ آیت 228. مفسرین کہتے ہیں کہ بیوی کا حسن معاشرت سے متعلق خاوند پر اتنا ہی حق ہے جتنا خاوند کا بیوی پر ہے، البتہ خاوند کو بیوی کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک حسن معاشرت سے پیش آئے، اگر کوئی بات بری بھی لگے تو صبر کرے، عین ممکن ہے کہ حالات بہتر سے بہترین ہو جائیں یا انہیں اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے نوازے، اور خاوند کو صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ملے گا، فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں نہ پسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو، سورہ نساء آیت 19۔ میاں بیوی کو اپنے اختلافات شروع میں ہی ختم کر دینے چاہیے، چہ جائے کہ مزید بڑھیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھیں، پھر ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا بھرپور خیال کریں، یہ کام بہت ہی آسان ہے اور سب اس سے واقف ہیں۔ شادی کے بندھن کو قائم رکھنے کے لیے سمجھدار لوگ میاں بیوی کے مابین صلح کروائیں اور طرفین کے حقوق کی ادائیگی یقینی بنائیں، فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اگر تمہیں زوجین کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کر لو، اور اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے، سورہ نساء آیت 35۔ صبر اور درگزر بھی ازدواجی زندگی کے دوام اور خوشحالی کا سبب ہیں، چنانچہ ایسے میں صبر کا کڑوا گھونٹ لمبے عرصے کی مٹھاس کا باعث بنتا ہے۔ ویسے بھی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے صبر جیسی کوئی چیز نہیں ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے، یقیناً صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، سورہ زمر آیت 10۔ چشم پوشی اور درگزر کے سنگ زندگی میں رنگ بھرے جا سکتے ہیں، زندگی کو تر و تازگی مسرت اور خوبصورتی کا لبادہ پہنایا جا سکتا ہے، ان سے زخم بھی مندمل ہو جاتے ہیں۔ صرف نظر اور درگزر زندگی کے لیے لازمی عناصر ہیں، میاں بیوی کو ان کی خصوصی طور پر ضرورت ہوتی ہے، لہذا غیر ضروری یا قابل تاخیر امور سے صرف نظر میاں بیوی دونوں کے لیے بہتر ہے، کیونکہ دور حاضر میں بہت سے خاوند عیش پرستی پر مبنی مطالبات پورے کرتے کرتے تھک چکے ہیں، پورے حقوق کا مطالبہ کسی ایک حق سے بھی عدم دستبرداری اور صرف نظر نہ کرنے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نفرت اور بغض جنم لیتا ہے۔ حقیقت میں شادی کی روح باہمی تعاون اور شفقت پر زندہ ہوتی ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور انہیں بخش دو تو اللہ یقیناً بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، سورہ تغابن آیت 14۔ اس آیت میں مذکور عداوت سے مراد نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنا یا ان کے لیے عدم تعاون یا نیکی سے بالکل روک دینا ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے، درگزر اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں، سورہ آراف آیت 199۔ ازدواجی زندگی دائمی بنانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے اخلاق میں شگفتگی پیدا کرے اور اس کے لیے شریعت کی روشنی میں جائز امور بروئے کار لائے، فرمانے باری تعالیٰ ہے، نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں، اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو خواب گاہوں میں ان سے الگ رہو، پھر بھی نہ سمجھیں تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات قبول کر لیں تو خامخواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو، سورہ نساء آیت 34۔ قاضی اور منصفین کی ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس آنے والے میاں بیوی کے جھگڑوں میں صلح صفائی کروائیں تاکہ باہمی اتفاق قائم ہو اور طلاق کے خدشات زائل ہو جائیں۔ خاوند پر بیوی کا حق ہے کہ حسن معاشرت، بیوی کے لیے مناسب رہائش، نان و نفقہ اور لباس کا انتظام کرے، ہر وقت خیر خواہی چاہے، تکلیف مت دے اور گزند نہ پہنچائے۔ طلاق کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی زبان دراز، بد اخلاق، اجڑ اور گنوار ہو، تو ایسی صورت میں بیوی اپنا اخلاق درست کرے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے اور بچوں کی صحیح تربیت کے لیے خوب محنت کرے، اور خاوند اور خاوند کی صرف وہی بات مانیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث نہ ہو۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت پانچوں نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو اسے کہا جائے گا جنت کے من چاہے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حسن روایت ہے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ صحابیات رضی اللہ عنہن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے خاوند کی خدمت کرے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ بیوی اپنے خاوند کے ہر دکھ سکھ کی ساجھی بنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے معاونت کرے۔ طلاق کا یہ بھی سبب ہے کہ میاں بیوی کے دو طرفہ یا یک طرفہ رشتہ دار ان کے درمیان دخل اندازی کریں۔ اس لیے رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور صرف اچھی بات ہی کیا کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسے شخص پر لعنت ہے جو کسی کی بیوی کو خاوند کے خلاف یا خاوند کو بیوی کے خلاف بھڑکائے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاوند کے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرے اور خصوصی طور پر ساس سسر کا خیال رکھے۔ اسی طرح خاوند بیوی کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ چنانچہ کئی بار کسی ایک رشتہ دار کی حق تلفی بھی طلاق کا سبب بن جاتی ہے۔ طلاق کا یہ بھی سبب ہے کہ حیا باختہ ڈرامہ سیریل دیکھے جائیں یا فحاشی پھیلانے والی ویب گاہیں دیکھی جائیں۔ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا بھی طلاق کا سبب ہے۔ چنانچہ بیوی کے لیے خاوند کی اجازت سے ہی باہر جانا جائز ہے، کیونکہ خاوند کو معاملات کا زیادہ علم ہوتا ہے۔ تاہم اگر شادی کا بندھن قائم رکھنا ناممکن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق دینا جائز قرار دیا ہے، اگرچہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ترین حلال چیز طلاق ہے۔ چنانچہ خاوند مکمل سوچ و وچار کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شرعی طلاق دے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے نبی، جب بیویوں کو طلاق دو تو انہیں عدت گزارنے کے لیے طلاق دو اور عدت شمار کرو۔ سورہ طلاق آیت 1۔ آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں کہ ایسے طور میں ایک طلاق دے جس میں جمع نہیں کیا۔ طلاق دینے کے بعد اگر چاہے تو دوران عدت رجوع کر لے، وگرنہ عدت ختم ہونے دے۔ جیسے ہی عدت ختم ہوگی زوجیت کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اس طرح سے طلاق دینے پر رجوع اور شادی قائم رہنے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر عدت ختم ہو جائے تو نئے حق مہر کے ساتھ نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ غور کریں کہ شادی کے بندھن کو تحفظ دینے کے لیے شریعت نے کتنی تاکید کی ہے، جبکہ دوسری طرف آج کل طلاق کو اتنا ہی معمولی سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ طلاق کے اسباب سے دوری ضروری عمل ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا۔ سورہ النور آیت 21۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین اور رحمان و رحیم کے لیے ہیں۔ اس نے اپنے علم، حکمت اور رحمت کی روشنی میں احکام شریعت جاری کیے۔ وہی پاکیزہ اور عظیم معبود برحق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی علم و حکمت والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور برگزیدہ رسول ہیں۔ یا اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور شریعت پر قائم تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد تقوی الہی اختیار کرو اور اسلام کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہمی تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 2۔ مسلمانوں، کچھ نوجوانوں کی زبان پر طلاق کا لفظ اولاد، اقربا اور کسی بھی دوسرے شخص کے حقوق کا خیال بالا تاک رکھتے ہوئے پانی کی طرح جاری ہے۔ بسا اوقات مختلف مجالس میں تو کبھی ایک ہی مجلس میں کئی بار طلاق دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد فتوی تراش کرتا ہے، بسا اوقات ہیلا بازی بھی کرتا ہے، اور کبھی کسی قسم کی گنجائش نہیں ملتی اور بلا سود ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو بھی اللہ سے ڈرے وہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، سورہ طلاق آیت 2 اور 3۔ لہذا شرعی طور پر طلاق دینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیوں کے راستے کھول دیتا ہے، نیز شادی کے بندھن کی قدر کرنے والے اور اس کی اہانت سے دور رہنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے، چنانچہ وہ شادی کے اچھے نتائج سے بہراور ہوتا ہے۔ طلاق کی کچھ اقسام اور صورتیں ایسی بھی ہیں جو کہ بذات ہی خود خاوند پر گناہ ہوتی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، ام ایوب کو طلاق دینا گناہ ہے۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے سید الاولین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، یا اللہ ہدایت یافتہ اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما، یا اللہ کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما، یا رب العالمین۔ یا اللہ تیرے اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہم سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، نیز باطل کو ہمیں باطل دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے باطل کو ہمارے لیے پیچیدہ مت بنا کہ مبادہ ہم گمراہ ہو جائیں، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہماری تیرے ذکر کے لیے مدد فرما، ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنی رحمت کے صدقے تیرے ذکر، شکر اور بہترین انداز میں تیری عبادت کرنے کے لیے ہماری مدد فرما، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما دے، وہ بھی معاف فرما دے جنہیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی تہ بالا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت کے قریب کرنے والے قول اور فعل کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم جہنم کے قریب کرنے والے ہر قول اور فعل سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے اپنے نفسوں اور برے اعمال کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ابلیس، شیاطین، شیطانی چیلوں اور لشکروں سے پناہ عطا فرما، یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے نفسوں اور گناہوں کے شر سے بھی ہمیں پناہ عطا فرما، یا رب العالمین۔ یا اللہ مسلمانوں کو اور ان کی اولاد کو ابلیس، شیاطین، شیطانی چیلوں اور لشکروں سے پناہ عطا فرما، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم تیرے سخت فیصلوں، دشمنوں کی بھبتی، بدبختی کے آ دھمکنے اور سخت آزمائش سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت کے قریب کرنے والے قول اور فعل کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم جہنم کے قریب کرنے والے ہر قول اور فعل سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے صدقے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ تمام مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرما، یا اللہ مسلمان مرد و خواتین کی مغفرت فرما، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے مومن مرد و خواتین کی مغفرت فرما، زندہ اور فوت شدہ سب کی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ مت کرنا، اور ہمیں اپنی رحمت سے، خصوصی رحمت سے نواز، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی ہمہ قسم کے شر اور خرابی سے حفاظت فرما، یا رب العالمین، شریروں کے شر اور فاجروں کی مکاریوں سے محفوظ فرما، یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری افواج کی ہر جگہ پر حفاظت فرما، یا رب العالمین، یا اللہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہماری افواج کی جانی مالی اور ان کی ہر چیز کی حفاظت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ اپنے بندے خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق دے، یا اللہ تیری مرضی کے مطابق اس کی رہنمائی فرما اور اس کے تمام اعمال اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ انہیں صرف اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ انہیں صرف اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق دے، یا اللہ تیری مرضی کے مطابق اس کی رہنمائی فرما اور اس کے تمام اعمال اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ انہیں صرف اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کے حق میں اچھے اقدام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرما دے۔ یا اللہ بے لباس مسلمانوں کو لباس عطا فرما، یا اللہ خوف زدہ مسلمانوں کو امن عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ مسلمانوں کو اسلام کی وجہ سے اذیتیں دینے والے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو جتنی بھی مشکلات کا سامنا ہے، یا اللہ انہیں وا فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قریبی رشتہ داروں کو مال دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فحاشی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ صاحب عظمت و جلالت کا تم ذکر کرو، وہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔